أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آمنت بالله صدق الله العظيم. اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے ہونے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا اور وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور ہر دبلی سواری پر جو دور دراز راستوں سے آپ کے پاس آئیں گی تاکہ یہ لوگ اپنے منافع کو خود دیکھ سکیں اور تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام لیں طے شدہ دنوں میں ان چوپائے مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے تو ان مویشیوں سے تم بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ پھر یہ لوگ اپنا محل محل دور کر لیں اور اپنے منتیں پوری کر لیں اور اس پرانے گھر کا طواف کریں. یہ ہے آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 29 تک کی آیات ہے. اگر اس کی تفصیل پوری ہو گئی تو پھر ان شاء اللہ اگلی آیات بھی ہم پڑھ لیں گے. جو آیات اس وقت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں سے جو پہلی آیت نمبر 36 ہے اس کی تلاوت بھی کسی سطح میں ہو گئی اور اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی تھی, لیکن چونکہ اگلی آیات کی مناسبت ہے اس پر کے ساتھ ساتھ، اس لیے رب کے لیے، رب ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس آیت نمبر 26 کو کی دوبارہ تلاوت کر لی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مضبوط رہے. تو جو پہلی آیت جس کو ہم نے پچھلے ہفتے میں تلاوت کیا تھا وہ تو یہ تھی کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ظاہر کر دیا، متعین کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف کرنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرو. بنیادیں مٹی کے اندر چھس گئی تھی، بارش بہت تیز برسی، مٹی باتیں ہٹی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ بنیادیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لازم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. تو قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم جو ہے وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. معلومات کی بنیادیں تو پہلے سے موجود تھیں، اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو صرف بلند کیا ہے، یعنی عبادت دوبارہ تعمیر کر دی انہیں بنیادوں کے اوپر، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ البقرہ میں ذکر کی گئی ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو داخل کر دیا، یعنی انہوں نے اس کو تعمیر کی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کسی کی صحیح سر یہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا. اور یہ بات یہ ہفتے بھی عرض کی گئی تھی کہ نبی سے شرک کا کیا تصور ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر نبی نے بھی جو ابو الانبیاء علیہ السلام ہے جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کان امتن قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. اور حدیث کہتے ہیں اس ذات کو تمام چیزوں سے، تمام مخلوقات سے یکسو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور توحید جو ہے اس کے قولی بھی ہو، عملی بھی ہو، بدنی بھی ہو، قلبی بھی ہو، ہر اعتبار سے توحید کا پکا اور سچا نمائندہ ہو، اور ہر چیز میں رجوع الی اللہ کا اہتمام کرتا ہو. ان ابراہیم لحلیم اوام منیب، مریب کہتے ہیں استاد کو جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی رہے قدم قدم کے اوپر، ہر قدم سے رجوع الی اللہ، ہر قدم سے رجوع الی اللہ. تو ایسے نبی کے بارے میں شرک کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ لا تشرک بی شیئا، کہ دیکھو میرے ساتھ کوئی شرک مت کرنا، کسی کو شریک مت کرنا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ تھا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم کتنا بڑا کام انجام دینے جا رہے ہو، تم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہو، اب یہ تعمیر قیامت تک باقی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، اور سب جو ہے تمہارے نام اعمال میں درج کیا جاتا رہے گا. تو آدمی جو کتنا بڑا کام کرتا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس کے نتائج قیامت تک باقی رہنے والے ہیں اور قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے گا، تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ آج کل مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، آنے والے مقتدیوں کی طرف، طالب علموں کی طرف اور آنے والے لوگوں کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بدلنے پڑتا ہے، اور میں آنے والوں کا بھی خیال نہ کروں، جو لوگ بیت اللہ کے پاس آئیں گے اور ان کو بھی ہماری توجہ میری طرف رہنی چاہیے اور صرف میری رضا کے لیے میں کام کر. تو فرمایا کہ میرے لیے میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور باہر بھی دیا اور میرے گھر کا وہ بات صاف کرنا جس پار یقینا ان لوگوں کے لیے جو ثواب کرنے والے ہیں اور مقاعدین مصروف کریں حضور اور قیام کرنے والے ہیں اور رکوع سجدہ کرنے والے ہیں. تو نماز کے اثر قیام فرض ہے,
رکوع فرض ہے, سجدہ فرض ہے, اور یہ تمام پرانی عبادات کے اندر بھی قیام اور رکوع اور سجود جو تھا وہ فرض تھا. اور قیام بولا جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس سے مطلق عبادت بھی مراد لی جاتی ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی قیام کے اوپر قادر نہ ہو اور وہ بیٹھ کر عبادت کرے تو وہ بھی داخل ہوتا ہے قائمین کے اندر, کیونکہ قیام سے وہ عاجز ہے تو اس کا بیٹھنا جو ہے یا لیٹنا جو ہے بس یہی قیام حکمن ہے. یعنی قیام کے سارے فضائل اور ساری برکات اس کو اس بیٹھنے کے اندر اور لیٹنے کے اندر مل جاتی ہیں جبکہ اس کے سوا اور کوئی اس کے پاس صورت نہ ہو اور وہ معذور شریف ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ شرک مت کرنا, اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اور اس لیے بھی معلوم ہوا کہ بیت اللہ کو اور جو بیت اللہ کے نمائندے ہیں مساجد جو سب بیوت اللہ ہیں ان کو پاک صاف رکھنا یہ بھی اسلام کی اہم مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے اور یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو, پھر نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر ان کے ذریعے سے آپ کی تمام امت کو کہ مساجد کو پاک صاف رکھا جائے تاکہ لوگ آ کر آرام سے یہاں عبادت کر سکے. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, یا تو کر رجالاً کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل, وعلی کل ضامر اور ہر دبلی اونٹنی پر, یا تین من کل فج عمیق اور وہ دبلی اونٹنیاں دور دراز رستوں سے آئیں گی. تو اس آیت کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. اب یہ حکم کس کو ہے؟ تو ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو, اذن فی الناس بالحج. لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اذن سے جو خطاب ہے یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی کو کہ آپ لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دیجئے تاکہ وہ دور دور سے حج کرنے آئیں. لیکن قرآن مجید کی جو ظاہری عبارت ہے اور ربط ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کو. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کروا دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو. عرض کیا کہ اے پروردگار, یہاں تو میرے اور اسماعیل اور ہاجرہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, تو میں کیسے اعلان کروں؟ فرمایا کہ تم اعلان کرو, آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, آواز تم دو, اس آواز کو دنیا کے ہر انسان تک ہر روح تک پہنچانا یہ ہمارے کا ہمارا کام ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا ہے. ان اللہ جعل البیت, اللہ تعالیٰ نے گھر کو بنایا ہے, اور اللہ نے فرض علیکم الحج الی بیتی, اور تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ تم حج کرو بیت اللہ کی طرف. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبل ابو قبیس جو برابر میں سب سے اونچا پہاڑ ہے اس پر چڑھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اور وہاں سے انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے یہ گھر بنایا ہے اور ہر آدمی یہاں حج کرنے کے لیے آئے جس کو بھی استطاعت ہو. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اس اعلان کو اللہ تعالی نے جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو دور دور تک پہنچا دیا, چنانچہ اس وقت کے جتنے انسان تھے ان کے کانوں تک بھی پہنچا دیا, بلکہ جتنی مخلوقات تھیں پہاڑ درخت پتھر ان سب کی بھی آواز ہوتی ہے, وہ بھی کچھ سنتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہے اِم مِن شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اور حدیث میں آتا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز جو ہے اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حیات موجود ہے. ہم تو پتھر میں بھی حیات کے قائل ہیں, ہم تو کہتے ہیں پتھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حیات موجود ہے. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ جو ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر پاؤں مارا, فرمایا اسکن یا احد, اے احد پہاڑ ٹھہرا رہے ہل مت, فانما علیک نبی او صدیق او شہید, تیرے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے, تجھے ہلنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسکن یا احد, معلوم ہے کہ پتھر بھی میں بھی کسی نہ کسی درجے کی حیات ہوتی ہے, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حیات ہے. اور سب سے اونچی حیات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی. تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تو جتنی مخلوقات تھیں پتھر ہوں درخت ہوں پہاڑ ہوں پودے ہوں پرندے ہوں ان سب تک وہ آواز پہنچی, تمام انسانوں تک آواز پہنچی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے جو متعدد ذرائع سے آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز تمام روحوں تک پہنچا دی, چنانچہ جو روحیں قیامت تک آنے والی تھیں ابھی وہ دنیا میں نہیں آئی تھیں عالم بالا میں تھیں تو اس وہاں بھی آواز ان تک پہنچ گئی. اور جس نے حج کرنا تھا اس نے فوراً یہ جواب دیا لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا تھا اتنی مرتبہ اس کو حج کی اور عمرے کی توفیق ہو جاتی ہے. لبیک اللہم لبیک, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اس وقت میں. اور پھر اب جو آدمی جاتا ہے بیت اللہ کی طرف کیا پڑھتے ہوئے جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, بے شک تمام تعریفیں تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں, بادشاہت آپ کے لیے ہے, آپ کا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. اب یہ جواب ہے اس آواز کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. اب اندازہ کیجئے کہ اس آواز میں اللہ تعالی نے کتنی تاثیر پیدا فرما دی, کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا، کس طریقے سے تمام مخلوقات تک اس کو پہنچایا گیا، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ آواز جو ہے وہ تمام روحوں تک پہنچا دی، اور ہر روح جو دنیا میں بھی آئی بھی نہیں تھی عالم آخرت میں اس کا وجود تھا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ لبیک اللہم لبیک، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی، اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جب عہد الس لیا گیا تھا تمام بنو آدم جن میں ہم اور آپ سب شامل ہیں سب کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا، اور اللہ تعالی نے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم قالوا بلا، تو تمام روحیں جو تھیں ان سے عہد الس بھی لیا گیا، تمام روحوں تک آواز بھی پہنچا دی گئی، اور پھر انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں، ہم سے بھی تو عہد الس لیا گیا تھا، اور جناب ہم نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا تھا، جبھی تو اللہ تعالی نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی اپنے فضل و کرم سے، لیکن ہمیں یاد تو ہے نہیں. تو جواب یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی جب دوسری جگہ میں چلا جاتا ہے اس کو پہلی جگہ کی چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن جب وہ واپس جاتا ہے اپنے اسی مقام پر جہاں سے وہ آیا تھا تو وہ ساری پرانی چیزیں اس کو سامنے یاد آ جاتی ہیں. اب آپ کسی علاقے سے آئے ہو، وہاں کسی نے کوئی جملہ بولا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہاں سوچو گے بھی تو یاد نہیں آئے گا، لیکن جب آپ پہنچو گے او ہو اچھا یہ وہ آدمی ہے جس کی بات مجھے فوراً اس کو دیکھتے یاد آ جائے گا. اور یہ تو دنیا کی بات ہے، چند سال گزرتے ہیں، جب ایک طویل زمانہ گزرا ہو تو یہاں وہ باتیں یاد نہیں آ رہی ہمیں، لیکن جب ہم واپس عالم بالا میں پہنچیں گے اللہ تعالی ایمان کے ساتھ ہمیں جنت تک پہنچا دے تو وہ ساری باتیں پھر دوبارہ یاد آ جائیں گی کہ واقعی ہم یہیں سے تو گئے تھے، یہیں سے تو ہم نے عہد الس لیا تھا، یہیں سے تو ہم نے لبیک اللہم لبیک کہا تھا، پھر دنیا میں ہم نے زندگی گزاری ایک شام یا چاشت کی طرح، اور اب واپس ہم آ گئے ہیں اپنے گھر کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں ایسی طاقت اللہ تعالی نے پیدا فرما دی کہ دور دور تک وہ آواز گئی. اور اس سے ایک بڑا سبق بھی ملا کہ آدمی کو دین کا کام کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے یا دو بیٹھے ہیں یا پانچ بیٹھے ہیں، کیونکہ اس بات کو پہنچانے والے، دلوں میں اتارنے والے، کانوں میں ڈالنے والے، پھر اس بات کو محفوظ کرنے والے، پھر اس بات کو آگے منتقل کرنے والے، یہ صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ تعالی چاہیں تو میری بات آپ کے کان میں پہنچ سکتی ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے کہ آدمی اسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی اپنے خیالات میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنے والے نے کیا بات کہی ہے، اتنا ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے کچھ آواز آ رہی تھی لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا جملہ بولا تھا. تو آدمی متکلم تو صرف کلام کر سکتا ہے، دین کی بات اپنے منہ سے نکال سکتا ہے، لیکن دوسرے کے کان میں پہنچانا، پھر دوسرے کے کان میں پہنچا کر اس سامعین کے دل میں اتارنا، پھر اس کو باقی انسانوں تک پہنچانا، صدقہ جاریہ بنانا، یہ انسان کے بس سے باہر ہے. انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے پہنچا دے، ایک آدمی ہو تو پہنچا دے، چار ہو تو پہنچا دے، باقی وہ جو آواز ہے اس میں قوت پیدا کرنا اور آگے منتقل کرنا، یہ کام ہے اللہ سبحانہ و تعالی. ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، صرف حضرت عائشہ ماں موجود تھی، صرف علی مرتضی موجود تھے، صرف ایک صحابی نے وہ بات سنی، کسی نے نہیں سنی، لیکن اس نے آگے منتقل کی، پھر اور آگے منتقل کی، پھر اور آگے منتقل کی. اب آپ دیکھیں تو وہ حدیث جو صرف ایک آدمی نے سنی تھی، ایک خاتون نے سنی تھی، ایک بچے نے سنی تھی، وہ آج مسلمان کے ہر گھر کے اندر موجود ہے. یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی بات اس کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے اور کس کو کہاں پہنچایا جائے گا. اس لیے جو مبلغ ہے، داعی اللہ ہے، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنے افراد میری بات سن رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی سنے گا نہیں سنے گا, کہہ دے. اگر اخلاص ہوگا, قبولیت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس کو کانوں تک بھی پہنچا دیں گے, دل میں بھی اتار دیں گے, اور نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچا دیں گے. وفقنا اللہ تعالی للاخلاص. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا, اذن فی الناس بالحج, کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے, یا تو کرے جالن, اور یہ سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل. وعلی کل زامر, اور ہر اونٹنی کے اوپر, یعنی لوگ حج کرنے آئیں گے پیدل بھی اور اونٹیوں پر یعنی سواریوں پر بھی. ابھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے, لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ ہے کہ اے نبی, آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے, تو جتنے مسلمان ہیں وہ سارے آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور سواریوں پر. اور یہ دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں کہ پہلے اعلان کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر اس اعلان کی تجدید کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی سے یہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو وہ اللہ کے گھر بھی جاتا ہے, اللہ کے پاس بھی جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ اے ابراہیم یا اے نبی, تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو وہ تمہارے پاس آئیں گے, تمہارے پاس آئیں گے. اب حاجی جو جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ بیت اللہ. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں گیا ہے, اور ایسا ثواب ملتا ہے جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا ہے. آگے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا, اور یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور ہر سواری پر. معلوم ہوا کہ حج پیدل بھی ہو سکتا ہے اور سواری پر بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں پیدل کا ذکر پہلے کیا گیا اور سواری کا ذکر بعد میں کیا گیا. اسی لیے کئی علماء نے فرمایا کہ پیدل حج کرنا یہ افضل ہے سواری کے حج سے. اگر کوئی آدمی پیدل حج پہ جائے, مشقت زیادہ ہے, ثواب زیادہ ملے گا, اور حج سواری کے ساتھ کرے وہ بھی جائز ہے. یہ تو بعض علماء نے فرمایا, لیکن بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, سواری کے ساتھ حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عبادت کرنے والا تھا. لیکن آپ نے جو پورا حج کیا ہے وہ مدینہ سے آپ چلے ہیں اونٹنی کے اوپر, اور جناب آپ نے سارا کا سارا حج سواری کے اوپر کیا ہے, یہاں تک کہ آپ نے طواف جو کیا وہ بھی سواری کے ساتھ کیا ہے, آپ نے جو خطبے دیے ہیں وہ بھی سواری کے اوپر دیے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے. اور بعض علماء نے دونوں میں تطبیق دی کہ جہاں جس میں نفع زیادہ ہو اور جس میں آسانی اور فائدہ زیادہ ہو, حقوق اللہ حقوق العباد کا اہتمام زیادہ ہو, وہ افضل ہے. اگر ایک آدمی پیدل چلتا ہے اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تو پیدل افضل ہے, اور اگر سواری پر جاتا ہے اور سواری میں اس کو عبادات صحیح طرح ادا کرتا ہے, حقوق العباد صحیح طرح, حقوق اللہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے, تو وہ افضل ہے. بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیدل جو سفر ہے وہ زیادہ مشقت کا ہوتا ہے, اس لیے قرآن مجید نے یہاں پیدل کو پہلے ذکر کیا اور سواریوں کا ذکر بعد میں کیا. اور چونکہ لوگ بہت دور دراز سے آتے تھے اور اب بھی آتے ہیں, اتنی بات ہے کہ پہلے جانوروں پر آتے تھے, اب سواریوں پر آتے ہیں, نئی نئی سواریاں آ گئیں, بس ہے, کار ہے, ریل ہے, ہوائی جہاز ہے اور بحری جہاز ہیں, ان پر سوار ہو کر جاتے ہیں. لیکن جو ابتدا تھی تو اس میں تو جانوروں پر ہی سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے, اونٹ ہے یا گھوڑا ہے وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ جب لمبا سفر ہوگا، 2 مہینے کا سفر ہوگا، فرض کیجئے ایک آدمی یہاں سے چلتا ہے اور بری سفر خشکی کا سفر اختیار کرتا ہے، اور یہاں سے جناب افغانستان، پھر ایران اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوا وہ پہنچتا ہے بیت اللہ تک، تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے اس کو پیدل سوار میں اگر اونٹ کے اوپر چلے گا، تو وہ جو اونٹ پر چلے گا 2 مہینے، جب مسلسل اونٹ پر چلتا رہے گا خود بھی دبلا ہوگا، اونٹ بھی دبلا ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے ضامر فرمایا، اور ضامر کہتے ہیں دبلے اونٹ کو یا دبلی اونٹنی کو. تو قرآن نے یہ کہا کہ اے نبی، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل بھی اور ہر دبلی سواری پر، یا تین من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے وہ آئیں گی، سواریاں دور دراز راستوں سے آئیں گی. فج کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، گھاٹی ہے یا راستہ ہے. راستہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھلا ہوا راستہ ہوتا ہے، ادھر یا تو کھائی ہوتی ہے یا پتھر ہوتے ہیں، چلنا مشکل ہے. تو فج راستہ، عمیق کے معنی گہرا، دور دراز. تو یہ اونٹنیاں آئیں گی ہر دور دراز راستے سے. اب جب یہ لوگ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے آگے اس کا نقشہ کھینچا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور سوار ہو کر، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں، تاکہ وہ اپنے منافع کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ بیت اللہ جانے سے اس قدر نفع ہوتا ہے دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی کہ اس کا کوئی اندازہ دوسرا کر نہیں سکتا. آدمی کے اندر بسا اوقات ایمان ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن اس کی نیکی، اس کا ایمان اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جب وہ حج پہ جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے اور دیوانہ وار بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے اور جناب دیواروں کو پکڑ پکڑ کے اور غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے، وہ اندر کا جو چھپا ہوا ایمان ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. چنانچہ جب وہاں سے آتا ہے تو ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس کی، اور ایسی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے، ایسا نفع اس کو ملتا ہے کہ پھر وہ بار بار چاہتا ہے کہ میں دوبارہ کسی طریقے سے چلا جاؤں. جب تک کوئی آدمی نہ گیا ہو اس کو آپ وہاں کی لذت بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا لذت ہے اس کی، لیکن جب آدمی ایک مرتبہ بیت اللہ چلا جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، چکر لگا لے، طواف کر لے اور سعی کر لے اور یہ تقبیل، التزام، یہ سب کام کر لے، ایک عجیب ایمانی کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اندر کا عشق جو چھپا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ حج اور عمرہ عجیب چیز ہے، بیت اللہ عجیب چیز ہے، اندر کی جو چیز ہے کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ اندر کی چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس سے بعض لوگوں نے ایک اور بھی مسئلہ نکالا، وہ یہ کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کی حجر اسود کو چومتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، جو بھی اندر کی چیزیں باہر آ جاتی ہے، ایمان ہوتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے نفاق ہے تو وہ بھی کھل جاتا ہے، اعزنا اللہ من ذلک. لیکن بہرحال مومن کو جس کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان رکھا ہے، حج سے، عمرے سے، بیت اللہ کی زیارت سے، طواف سے ایک عجیب و غریب فائدہ ہوتا ہے، ایسا فائدہ جو یہاں نہ تقریروں سے ہو سکتا ہے، نہ تحریر سے ہو سکتا ہے، نہ ذکر اذکار سے ہو سکتا ہے، نہ عبادت سے ہو سکتا ہے. وہ لذت، وہ کیفیت، وہ عشق، وہ محبت جو جا کر بیت اللہ میں پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. اس کو قرآن نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ یہ لوگ آئیں گے مکہ مکرمہ آپ کے پاس تو وہ اپنے منافع کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. شہید یشہدو کے معنی ہوتے ہیں گواہ بننے کے, حاضر ہونے کے, دیکھنے کے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے منافع کو. چنانچہ جو آدمی بیت اللہ چلا جاتا ہے اس کا دینی نفع وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ تو دینی نفع ہے کہ عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے, مومن کے اندر جو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دم باہر نکل کے آ جاتی ہے اور زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے. اور دنیاوی منفعت بھی ہے, دنیاوی نفع بھی ہے, جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے ذکر فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا, کبھی محتاج نہیں ہوتا, حالانکہ سب سے زیادہ خرچہ کس میں ہوتا ہے؟ حج اور عمرے میں ہوتا ہے. باقی جتنی عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اس میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو زکوٰۃ آپ نکالیں گے تو 2,500 روپے نکالیں گے, 97,500 تو پھر بھی آپ کے پاس رہیں گے. لیکن اگر آپ حج یا عمرہ کرنے جائیں تو آج کل تو حج 1,00,000 میں بھی نہیں ہوتا, اگر 2-3 لاکھ سے 4,00,000 میں ہو رہا ہوگا تو 4,00,000 سارے کے سارے جائیں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حج اور عمرے سے اللہ تعالی جو ہیں وہ فخر اور افلاس دور فرما دیتے ہیں. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا اتنی بات خود قابل تعجب اور حیرت ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے. بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر جمع کرتے ہیں اور حج عمرے میں بیک وقت سارا خرچ ڈالتے ہیں, لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرے میں خرچ کرنے کی وجہ سے فقیر اور محتاج ہو گیا. ایک واقعہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی فقیر ہو گیا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کے سوا دوسرے کام, مثلا بیاہ شادی کی رسموں میں یا مکان تعمیر کرنے میں اور دوسرے کاموں میں خرچ کرنے سے ہزاروں آدمی محتاج اور فقیر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حج عمرے میں جو خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. آنے کے بعد مالی حالت کم از کم اتنی تو ضرور ہو جاتی ہے جتنی پہلے تھی, اور اس سے اضافہ کچھ ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ دنیاوی منافع ہیں کہ حج اور عمرے سے ایمان میں, اللہ تعالی کی محبت میں, عشق میں ایسا اضافہ ہوتا ہے جو کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا. جب آدمی اپنے کپڑے اتارتا ہے, احرام کی چادریں باندھتا ہے, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر, آپ نے مجھے پکارا تھا میں حاضر ہوں, ایک ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ آدمی مست ہوتا ہے, بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے اور جناب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے. بسا اوقات غذا بھی پوری نہیں ملتی, وقت پہ نہیں ملتی, لیکن ایک عجیب لذت اور عشق کی کیفیت انسان کے اوپر رہتی ہے. یہ دینی نفع ہے. اور دنیاوی نفع یہ کہ حج اور عمرے میں جو خرچ کیا جائے اس کی وجہ سے کبھی آدمی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کی مالی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر فرما دیتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, کہ وہ لوگ آئیں گے تاکہ اپنے نفع اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, اپنے منافع اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پر اللہ کا کتنا فضل ہے, ہمارے اندر کیسی اللہ کی محبت ہے, اور محبت اور عشق الہی میں کیا ترقی نصیب ہوتی ہے. تو یہ لوگ آئیں گے تاکہ اپنے منافع کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. آگے قرآن مجید نے حج کی کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے, ان میں سے پہلی یہ بات ذکر کی کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, اور تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان طے شدہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں, چوپائے اور مویشی. کیونکہ آپ جانتے ہیں حج کے اندر حج کی قربانی کی جاتی ہے, آدمی جاتا ہے تو حج کی قربانی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے, 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، 37 اونٹ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے، اور ایک گائے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کی، 7 حصے 7 ازواج مطہرات کی طرف سے اتنے جانور آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ تو یہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی کپڑے بھی سلے پہ اتارتا ہے، لبیک اللہم لبیک بھی کہتا ہے، پیسہ اور وقت بھی خرچ کرتا ہے، پھر وہاں جا کر جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، جس کو حدی کے جانور کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کی، حج کی قربانی۔ اور حج کی قربانی کی بھی وہی 3 دن ہیں جو یہاں عید الاضحیٰ کی قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10, 11, 12 ذی الحجہ، یہی عید الاضحیٰ کی قربانی کے دن ہیں اور یہی حج کی قربانی کے دن ہیں۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ یہ لوگ اپنے منافع اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر، ان چوپائے مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، جو بھی چار پاؤں پر چلتا ہو، اور انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، یعنی وہ مویشی جن کی قربانی کی جاتی ہے، جن میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، نر اور مادہ، یہ انعام کہلاتے ہیں۔ تو قرآن نے من بہیمت الانعام کہا کہ یہ جانور کس نے دیے؟ اللہ نے دیے، اللہ ہی کے نام پر تم اس کو ذبح کرو، تاکہ اللہ کا نام لیں، جن طے شدہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے مویشی چوپایوں میں سے۔ آگے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ جس طرح قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کی یہاں اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، اس میں بھی یہی حکم ہے، خود بھی کھاؤ، محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، 3 حصے کر لو، ایک حصہ خود کھا لو، ایک حصہ رشتہ دار اور پڑوسیوں کو دے دو، ایک حصہ جو ہے وہ فقیر نادان لوگوں کو دے دو۔ اسی طریقے سے جو حج کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے بھی دن وہی ہیں، طریقہ بھی وہی ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک خود کھا لیا جائے ایک حصہ، اور ایک باقی جو ہے وہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا کہ آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی نے، پھر آپ نے فرمایا ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا کاٹو، اللہ اکبر۔ یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ اس ایک دن میں کتنے کام آپ نے کیے ہیں، اور سواری اونٹنی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا تقیسوانی صاحب دامت برکاتہ العالی ایک روز فرما رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے اور حجۃ الوداع میں 10ویں تاریخ کو دیکھا جائے، حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے سارے کام کیسے کیا آپ نے ایک دن کے اندر، کیونکہ صبح کو آپ نے منا میں وقوف فرمایا ہے، مزدلفہ میں رات گزاری ہے، مزدلفہ میں آپ نے وقوف فرمایا ہے، وہاں سے پھر آپ منا آئے ہیں، منا میں آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے، ایک گائے جو ہے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کروائی، پھر فرمایا سب اونٹوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹو، کاٹ کر ان کو پکایا گیا، ان کا شوربہ بنایا گیا، وہ شوربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ پھر آپ تشریف لے گئے بیت اللہ مکہ مکرمہ، وہاں جا کر طواف افاضہ کیا، تقریر کی، سعی کی، اور سارے کام کر کے پھر واپس منیٰ تشریف لائے۔ آدمی حیران ہوتا، اور اتنے سارے بیچ میں کام کیے ہیں جو احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ سوائے معجزے کے کوئی اور اس کے سبب کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کا جانور حدی کے جانوروں سے خود کھایا ہے، تو آپ نے ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا حصہ کٹوایا, اس کا شوربہ بنایا گیا, سوپ کہہ لو آج کل کی زبان میں, اور آپ نے اس کو استعمال فرمایا. تو قرآن یہ کہتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, اور کھلاؤ محتاج فقیر کو, خود بھی کھاؤ محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ, جس طرح وہ محتاج ہے اس طرح ہم بھی محتاج ہیں, تم بھی تو محتاج ہو, ہر شخص محتاج ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ اللہ کا انعام ہے, قربانی کا جانور یہ اللہ کا انعام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 10, 11, 12, 13 کو کہا جاتا ہے ایام اضحیہ اور ایام تشریق, اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی, یہ جو دن ہے یہ کھانے کے پینے کے اللہ کے ذکر کے دن ہے, اسی لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام, نہیں روزہ نہیں رکھنا, کھاؤ پیو. فکلو منہا, خود بھی کھاؤ, وأطعم البائس الفقیر, اور کھلاؤ محتاج کو جو فقیر ہے. اللہ نے دعوت کی ہے اس دن, اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جانور دیے تھے, تم نے ان کو ہمارے نام پر ذبح کیا, اب اس میں سے کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ. فکلو منہا, تو ان جانوروں میں سے کھاؤ, وأطعم البائس الفقیر, اور کھلاؤ محتاج کو فقیر کو. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق, پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر لیں اور اپنی منتوں کو پورا کر لیں اور اس بیت اللہ قدیم کا طواف کریں. اب یہ فرمایا ثم لیقضوا تفثهم, پھر اپنا میل کچیل دور کر لیں. ثم آتا ہے تراخی کے لیے کہ پہلے یہ کام ہو گیا اب یہ کام کیا جائے. ثم پھر کا کیا مطلب, جب آپ نے قربانی کر لی, قربانی کرنے کے بعد اب یہ ہوگا. ثم لیقضوا تفثهم, کہ پھر اپنا میل کچیل دور کر لو. اسی لیے جب تک قربانی نہ کی جائے آدمی احرام نہیں کھول سکتا. سب سے پہلے آدمی 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرتا ہے, پھر اس کے بعد قربانی کرتا ہے, قربانی کرنے کے بعد احرام کھول کے غسل کر کے میل کو چہل دور کر کے خوشبو لگا کے سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ پہلے تو ان جانوروں پر اللہ کا نام لو, خود بھی کھاؤ محتاج کو بھی کھلاؤ. پھر فرمایا ثم لیقضوا تفثهم, پھر اپنا میل کچیل دور کرو. اور اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا, وہ فرماتے ہیں نا کہ پہلے قربانی کی جائے گی پھر اس کے بعد احرام کھولا جائے گا, اور احرام کھولنے کے بعد آدمی پھر بیت اللہ کا طواف کرنے جائے گا. یہ ہے ترتیب صحیح, اور اگر اس ترتیب کے خلاف کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم جنایت واجب ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو بھی ہم نے کہا کہ قربانی کی اور حج کے جانور سے کھانا چاہیے اور کھا لینا جائز ہے, یہ صرف قربانی کے جانور اور دم شکر کی بات ہے. لیکن جو کسی جرم کی وجہ سے جو دم واجب ہو, جس کو دم جنایت کہا جاتا ہے, وہ آدمی خود نہیں کھا سکتا, وہ 100% سارا کا سارا غریبوں اور فقیروں کو دینا ضروری ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ پہلے جانور ذبح کرو, اور ثم لیقضوا تفثهم, پھر اپنا میل کچیل دور کر لو. اور یہ جو فرمایا میل کو چیل دور کر لو, وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کے لیے لوگ آتے تھے اور لمبا سفر ہوتا تھا, اور پیدل یا اونٹ پر کھلے سواریوں پر ہوتا تھا, بال کاٹنے کی اجازت نہیں, ناخون کاٹنے کی اجازت نہیں, خوشبو لگانے کی اجازت نہیں. اب جب اتنے دن آدمی احرام میں رہے گا نہ خوشبو لگانے کی اجازت ہے، نہ خوشبودار صابن لگانے کی استعمال کرنے کی اجازت ہے، نہ سر کے بال کاٹنے کی اجازت ہے، نہ جسم کے کوئی اور بال صاف کرنے کی اجازت ہے، نہ ناخون کاٹنے کی اجازت ہے، تو میل کچیل تو خود بخود جمع ہوتا رہتا ہے، بلکہ حاجی کے لیے بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. اتنی صفائی تو کر لینی چاہیے کہ برابر کے ساتھی کو بدبو نہ آئے اور مسجد میں جانے میں کوئی قباحت نہ ہو، کیونکہ یہ حکم ہے کہ جس آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اس کو مساجد سے اور مجامع مسلمین سے دور رہنے کا حکم ہے. لیکن ویسے اگر میل کچیل اندر ہو اور بدبو نہ آ رہی ہو، یا بدبو اتنی ہو صرف اپنے تک ہی ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرے، تو ایسا ہونا بہتر ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج الشعث الطفل، حاجی تو وہ ہوتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو پسینے میں اور میل کچیل والا ہے. بال اس لیے بکھرے ہوتے ہیں کہ کنگا کرنا مشکل ہے، کنگا کریں گے تو بال ٹوٹ جائیں گے، بال ٹوٹ جائیں گے تھوڑے سے بال ٹوٹیں گے صدقہ دینا پڑے گا، زیادہ آپ نے بال توڑ دیے دم دینا پڑ جائے گا، کنگا کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی تو وہ ہوتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور میلا کچیلا ہوتا ہے. اب جب حج ختم ہو گیا، قربانی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما دیں اب دوبارہ ویسے ہی بن جاؤ، صاف ستھرے رہو، احرام اتار دو، بال صاف کر دو، جو زائد بال ہیں ان کو کاٹ دو اور پاک صاف ہو کے خوشبو لگاؤ، سلے ہوئے کپڑے پہنو. تو فرمایا ثم یقضوا تفثهم، پھر ان لوگوں کو اپنا میل کچیل دور کر دینا چاہیے. معلوم ہر چیز ایک حد تک ہی اچھی ہوتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے احرام میں رکھا ہوا تھا حکم یہ تھا کہ میلا کچیلا ہی رہنا بہتر ہے، لیکن جب احرام ختم ہو گیا اب حکم یہ ہے کہ میل کچیل دور کر دو. ثم یقضوا تفثهم، پھر اپنا میل کچیل دور کر دیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتوں کو پورا کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتوں کو پورا کریں. حج کے زمانے میں لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے، منتیں بھی مانا کرتے تھے کہ ہمیں حج اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی تو ہم وہاں جا کر ایک جانور یہ ذبح کریں گے، یا وہاں جا کر ہم ایک عمرہ کریں گے، یا وہاں جا کر اتنے طواف کریں گے، یا اتنی نماز پڑھیں گی. طرح طرح کی منتیں لوگ مانا کرتے تھے، اور منتیں چاہے بیت اللہ کے لیے مانی جائیں، حج یا عمرے میں مانی جائیں، یا یہاں کوئی آدمی منت مان لے، حکم یہ ہے کہ منت کو پورا کرنا واجب ہے. منتیں ماننی تو نہیں چاہیے. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ منتیں نہیں ماننی چاہیے، اس لیے کہ آدمی بس اوقات منتیں مان لیتا ہے پھر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے یہاں دار الافتاء میں سوال آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو ہم یہ 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 کریں گے. اب کام تو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتے. اب جب ادائیگی کا وقت آتا ہے، اتنے روزے رکھنے، اتنے بکرے ذبح کرنے اور یہ کرنا، اب ان کو خیال آتا ہے اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنا کام تو ہو ہی چکا ہوتا ہے ان کا، اب منت پوری کرنے میں جان نکلتی ہے. اب اس کے بعد پھر وہ دار الافتاء سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. ارے بھائی گنجائش تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکھی تھی کہ تم منت ہی نہ مانتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، لیکن تم نے منتیں مان لی، خود ہی پھنس گئے، خود ہی اپنے آپ کو پھنسا لیا. اب مفتی کیا کرے؟ تو وہ تو یہ کہے گا کہ جو منت مانی ہے اس کو پورا کرو. قرآن بھی کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتوں کو پورا کرو. اور ایک منت ہوتی ہے مطلق کہ یا اللہ آپ میرے بڑے مہربان ہیں، آقا ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، میں آپ کے لیے چار رکعت نماز پڑھوں گا فلا وقت. یہ منت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک ہوتی ہے معلق، یا اللہ اگر آپ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنی نماز پڑھوں گا یا اتنے پیسے دوں گا، اس کو کہا جاتا ہے نظر معلق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی یہ نظر مانتا ہے معلق تو ہوتا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس منت کے ذریعے سے بخیل سے چیزوں کو نکال لیا جاتا ہے. یعنی یہ ویسے صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس مصیبت میں پھنس گیا. اب جب مصیبت میں پھنس گیا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیلنگ کرتا ہے، حالانکہ ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن اپنے زعم میں یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس کے بغیر بھی کرنی چاہیے، وہ کام کرے یا نہ کرے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کام میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں ہے یا شر ہے، لیکن یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بہت ضروری ہے، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنی نمازیں پڑھوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی نمازوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کہتا ہے اتنے پیسے غریبوں کو دوں گا، تو دینا تھا تو ویسے ہی دے دیتا. یہ ڈیلنگ کر کے اللہ تعالیٰ سے شرطیں لگا کے کیا مانگ رہا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدلتی، انما یستخرج به من البخیل، البتہ بخیل سے کچھ چیزوں کو نکال لیا جاتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں پہلے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب منت کی وجہ سے کچھ دینی پڑتی ہے. تو منت ماننے میں تو احتیاط کرنی چاہیے، اور بلا وجہ منتیں نہیں ماننی چاہیے. لیکن اگر آدمی منت مان لے، چاہے نظر مطلق ہو چاہے نظر معلق ہو، تو پھر اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے. یہاں فرمایا گیا وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ، ان کو اپنا میل کو چہل دور کر لینا چاہیے اور اپنی نظروں کو پورا کرنا چاہیے. یہاں تو حکم ہے وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ، اپنی منتوں کو پورا کرو، لیکن سورۃ الدہر میں فرمایا گیا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اللہ والے جو ہیں، جنتی جو ہیں، وہ منتوں کو پورا کرتے ہیں، نظر کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کے دن سے. معلوم ہوا کہ نظر ماننے میں تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جب نظر مان لی ہے پھر جو بھی نظر مانی ہے حتی الامکان اس نظر کو جلدی سے جلد پورا کرو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ، اور اپنی منتوں کو پورا کرو. تو فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان لوگوں کو اپنا میل کو چیل دور کر لینا چاہیے اور اپنی منتوں کو پورا کر لینا چاہیے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت اللہ کا طواف کر لینا چاہیے جو عتیق ہے، بیت عتیق کا، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے. یہ طواف طواف افاضہ کہلاتا ہے. جب آدمی عرفات سے واپس آتا ہے تو اس کو افاضہ کہتے ہیں، واپس آنے کو. آدمی مکہ مکرمہ سے نکل کے عرفات کے میدان میں جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو واپس آنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں افاضہ. افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن مجید میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. تم واپس آؤ جہاں سے سارے لوگ آ رہے ہیں، یعنی عرفات سے واپس آؤ. تو جو واپس آ کر طواف کیا جاتا ہے وہ طواف افاضہ کہلاتا ہے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ حج کے اندر صرف دو چیزیں فرض ہیں. اتنا لمبا چوڑا حج ہے 5 دن کا، اور یہاں سے آپ حج کا نیت کر کے چلو تو کتنا وقت لگتا ہے، 15-20 دن 21 دن، اور سب سے کم شاید آج کل 21 دن یا 25 دن کا ہے، ورنہ 40 دن 45 دن لگتے ہیں. اس پورے اس حج کے اندر صرف دو چیزیں فرض ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں. تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قعد اخیرہ بھی فرض ہے، خروج بھی سنعی یا سلام وہ بھی فرض ہے. اتنے سارے فرائض ہیں نماز کے اندر، اور اتنے لمبے چوڑے حج کے اندر فرض صرف دو چیزیں، صرف دو چیزیں. اللہ تعالیٰ نے حج کو بہت آسان بنایا ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ حج بہت مشکل ہے، حج میں تو صرف دو چیزیں، حج میں فرض تو صرف دو چیزیں. ایک آدمی وقوف عرفات کر لے، دوسرا طواف عبادہ کر لے, حج فرض ادا ہو جائے. صرف دو کام کرنے ہوتے ہیں, باقی جتنے کام ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں یا مستحب ہیں. اور یہ جو دو کام ہیں, ایک وقوف عرفات, دوسرا طواف افاضہ, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ واجبات ہیں یا سنن ہیں, تو جو واجبات ہیں ان کا تدارک ہو سکتا ہے دم دے کر, لیکن ان دو چیزوں کا کوئی تدارک نہیں. تو صرف دو چیزیں فرض ہیں حج کے اندر, ایک یہ کہ وقوف عرفات کیا جائے, اور وقوف عرفات میں بھی اللہ تعالی نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ وقوف عرفات ہوتا ہے 9 تاریخ کو زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے, اور اس کا بہترین وقت تو مغرب تک ہے, لیکن حقیقت میں رہتا ہے صبح صادق تو. اسی لیے اگر کوئی آدمی لیٹ ہو جائے, ہوائی جہاز اس کا کہیں پھنس جائے اور وہ مغرب کے بعد وہاں پہنچے, تو بھی وقوف عرفات اس کا ہو جائے گا. اور وقوف عرفات میں اللہ تعالی نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر اس نے آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ بے ہوش ہے, اس کی گاڑی کو وہاں سے گزار دیں عرفات کے اندر سے, تو بھی وقوف عرفات ادا ہو جاتا ہے. اتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے وقوف عرفات میں. ایک فرض تو ہے وقوف عرفات, اور دوسرا فرض ہے طواف زیارت. طواف زیارت ذرا مشکل ہے, اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. 7 چکر لگانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر سعی کرنی پڑتی ہے. سعی واجب ہے اور طواف زیارت فرض ہے. اور اس طواف زیارت کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ ثم یقضوا طوافہم, پھر اپنا میل کو چہل دور کر لو, ولیوفوا نذورہم, اور ان کو اپنی منتیں پوری کر لینی چاہیے, ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے, یعنی طواف زیارت. اسی لیے آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب فرمائے, حج مقبول مبرور نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. وہ جانتے ہیں کہ جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے, تو پھر جب طواف زیارت کرنے آتا ہے اور صحیح کرنے آتا ہے, اس نے احرام باندھا ہوا نہیں ہوتا, بلکہ عام کپڑے پہنے ہوتے ہیں, خوشبو لگائی بھی ہوتی ہے, محل کو چل دور ہو چکا ہوتا ہے. طواف زیارت جب وہ کرتا ہے بغیر احرام کے کرتا ہے, تو اس کو قرآن نے فرمایا ثم یقضوا طوافہم, پھر اپنا میل کو چہل دور کر لو, ولیوفوا نذورہم, اور اپنی منتوں کو پورا کر لو, ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور ان کو چاہیے کہ بیت عتیق کا وہ طواف کریں, یعنی طواف افاضہ, جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں, اور وہ فرض ہے. یا قرآن نے کہا بالبیت العتیق. عتیق کہتے ہیں, عتیق کے دو معنی ہیں. عتیق کا ایک معنی ہے قدیم کے, بیت اللہ عتیق ہے یعنی قدیم ہے, دنیا کے بت قدے میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, تو مکہ میں جو گھر ہے بیت اللہ, یہ سب سے قدیم گھر ہے. اس لیے قرآن نے کہا سب سے قدیم جو گھر ہے اس کا طواف کرو. تو عتیق کہتے ہیں قدیم کو. اور عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے, عتق سے نکلا, عتق کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے. عتیق کہتے ہیں بیت اللہ کو, کیونکہ یہ ہمیشہ آزاد رہا ہے, یہاں کبھی کسی ایسے ظالم کی حکومت قائم نہیں ہوئی جو لوگوں کو حج سے روک سکے. کافروں کی تو حکومت آ گئی تھی, یعنی جب دین ابراہیمی آہستہ آہستہ محرف ہو گیا اور شرک لوگوں میں پھیل گیا, تو یہاں دور جاہلیت میں کافر تھے, لیکن وہ بھی بیت اللہ کا پورا احترام کرتے تھے, حج کو لوگوں کو حج سے نہیں روکتے تھے. جو آتا تھا عمرہ کرنے کی بھی ان کو اجازت تھی اور حج کرنے کی بھی ان کو اجازت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو آزاد رکھا ہے. تو بیت عتیق کا مطلب پرانا گھر, اور بیت عتیق کا دوسرا مطلب آزاد گھر. ایسا آزاد ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ جو بھی مسلمان چاہے طریقے سے چلا جائے, جا کر عمرہ کر لے, حج کر لے, واپس آ جائے. آزاد گھر ہے وہ, اس پر کسی کی حکمرانی نہیں ہے. اس پر سعودی عرب والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے, اور جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہے. بیت اللہ تو آزاد ہے. تو قرآن نے فرمایا ثم یقضوا طوافہم, پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کو چیل دور کر لیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتوں کو پورا کر لیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا، یوں کہہ لو اس آزاد گھر کا طواف کریں، یعنی طواف زیارت. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو متعین کر دیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل، اور ہر دبلی سواری پر وہ سواریاں دور دراز راستوں سے آئیں گی تاکہ لوگ آ کر اپنے منافع کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور تاکہ وہ اللہ کا نام لیں طے شدہ دنوں میں ان چوپائے مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. تو ان مویشیوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ، پھر اپنا میل کو چیل وہ لوگ دور کر لیں اور اپنی منتوں کو پورا کریں، اور ان کو چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں جو ہمیشہ سے آزاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم أعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.